pas de glace. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث چل رہی تھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے سال بیمار ہو جاتے ہیں سخت تکلیف اور درد کا سامنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اس وقت انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید میرا آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من البجع ما ترى وانا ذو مال آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ مجھے کس قدر تکلیف کا سامنا ہے شدت کی تکلیف ہے میرے پاس اس وقت مال بھی کافی ہے اور میرے وارثین میں صرف میری ایک بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا دو تہائی مال راہ مولا میں صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے کیا حکم ہے ارشاد فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایسا نہ کرو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فالشطر یا رسول اللہ نصف مال آدھا مال دے دوں فرمایا لا آدھا بھی نہ دو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا الثلث یا رسول اللہ کیا تہائی مال ون تھرڈ مال دے دوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر او کبیر ہاں ثلث دے سکتے ہو اور یہ بھی کافی ہے یہ بھی کافی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرہم عالتا یتکففون الناس کہ تمہارا اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب اور فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ تم ان کو امیر اور غنی چھوڑ کر جاؤ کسی کے محتاج نہ رہیں اس طرح سے چھوڑ کر جاؤ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جوش میں آ کر اس طرح کے کام کر دیتا ہے کہ بس سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا اس نے اور اپنے بچوں کا کچھ سوچا نہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمائی ہے در حقیقت یہ پوری امت کے لیے ہے اور بہت خاص سے کی چیز ہے آدمی کو اللہ کی راہ میں مال نکالنا نکالے جب تک اللہ نے صحت دے رکھی ہے خوب خرچ کرے لیکن اب جو کچھ اس کے پاس گھر بار ہے جائیداد ہے تو اس میں سے ون تھرڈ تک تو وہ نکالے باقی اپنے وارثین کو چھوڑ کر جائے اور فرمایا یہ وارثین کو مالدار چھوڑ کر جانا بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے بعد پھر وہ دوسروں کے محتاج رہیں. اس سے مسئلہ بھی نکلا کہ آدمی وصیت جو کرے گا وہ اپنے ثلث سے مال میں ہی کر سکتا ہے، ون تھرڈ میں ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. اور وصیت وارثوں کے حق میں جاری نہیں ہوتی ہے. مثلاً میری اولاد ہے، ان کو تو مال ملے گا ہی ملے گا، میں پھر بھی وصیت کر کے جا رہا ہوں، نہیں میرا وصیت ہے ان کو اتنا مال دیا جائے، نہیں. لا وصیت علی وارث، وارث کے حق میں وصیت جاری نہیں ہوتی ہے. وارثین کے علاوہ، یعنی جن کو مال ملنا طے نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ مال ملے گا، وہ بھی ون تھرڈ تک، صرف سلو سے مال تک، اس سے زیادہ نہیں. ایک آدمی نے کہا دیا نہیں آدھا مال، تو آدھا مال نہیں، صرف تہائی مال ہی اس میں سے ملے گا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا. حضور نے فرمایا دیکھو اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی مال خرچ کرتے ہو جس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، جو بھی مال خرچ کرتے ہو، إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا. بہت بڑی بات ہے. اپنے بچوں پر جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ بھی کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم یہ نیت نہیں کرنے تو نیت کریں، اللہ کا حکم ہے. حدیث پاک میں آیا نفقۃ الرجل علی عیالہ صدقہ، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا جس پر وہ ثواب کی امید رکھتا ہے بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. حضور نے فرمایا جو بھی خرچ کرو تم، جہاں پر مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے. مہمان آئے اس لیے خرچ نہ کرو بھائی اگر ہم ان کو نہیں کھلائیں گے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی، نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، مہمان کی ضیافت سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، ہماری شریعت کی ایک تعلیم ہے، اس لیے ہم مہمان کی ضیافت کریں گے. رشتے داروں کے یہاں ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں دینے لینے کا رواج ہوتا ہے تو وہاں صلہ رحمی کی نیت کریں کہ رشتے داروں کو دینا، ان پر خرچ کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، صلہ رحمی ہے، حکم خداوندی ہے، سنت رسول ہے، یہ نیت کریں. اور باقی جو چیزیں وہ خود بخود اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن اس پر ثواب ملے گا. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کی خوشنودی کی نیت سے خرچ کرتے ہو اس پر تم کو ثواب ملے گا. غرض یہ کہ نیت ہم کو صحیح کرنی ہے، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے. پھر آگے فرمایا حتی ما تجعلوا فی امراتی، یہاں تک کہ تم اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو اس پر بھی ثواب ہے. اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھنا اگرچہ صرف برائے محبت ہے، لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر مرد شادی شدہ جو شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، پیار کے ساتھ رہنا، عفو درگزر کے ساتھ رہنا یہ شریعت میں مقصود ہے. اور شریعت نے اس کی باضابطہ تعلیم دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات اچھی طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ گھر میں ہم حاکم بن کے نہ رہیں، आशिक बन के रहे, इससे घर में जोड़ पैदा होगा। और जिस घर के अंदर जोड़ होता है, मोहब्बतें होती हैं, अल्लाह की रहमतों का साया होता है, रोजी में बरकत होती है। घर में ना इत्तिफाकी होती है तो रोजी की बरकत भी खत्म हो जाती है, दूर चली जाती है रोजी की बरकत। इसलिए फरमाया कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा रखते हो तो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलता है। बाद अहादीस में है कि या रसूलल्लाह, ये सवाब की कौन सी चीज है? बीवी से प्यार मोहब्बत तो अपनी ख्वाहिश के लिए इंसान करता है। हुजूर ने फरमाया अगर यही काम वो ऐसी जगह करे जहां पर निकाह नहीं है उसका, तो उसे गुनाह होगा नहीं होगा? जब वहां पर गुनाह होगा तो यहां पर सवाब क्यों नहीं होगा? यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आगे फरमाया हज़रत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फकुल्तु या रसूल अल्लाह उखल्लफु बादा अस्हाबी, या रसूल अल्लाह मैं तो अपने साथियों के चले जाने के बाद पीछे रह जाऊंगा। मतलब यह है कि मैं बीमार हूं, साथी अब यहां से चले जाएंगे, या ये कि या रसूल अल्लाह मेरे बहुत से साथी ऐसे लगता है मुझसे पहले, बहुत से साथी तो चले गए और बहुत से साथी और चले जाएंगे, तो मैं उनके बाद में मौजूद रहूंगा। यानी हजरत है सहाबा को जीने की ज्यादा तमन्ना नहीं थी, इनके जहन में बात आ रही कि मेरे बहुत से साथी तो जा चुके हैं और अब मैं जो जाऊंगा तो काफी बाद जाऊंगा, और हुजूर ने तसल्ली दे दी है, इससे मालूम हो रहा है कि मैं अभी और जीऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ परेशान मत हो, पीछे रह जाने की सूरत में जो काम तुम अल्लाह की खुशनूदी के लिए करोगे उससे तुम्हारा दर्जा बुलंद होगा। मतलब यह है कि अल्लाह अगर किसी को उम्र अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए, तो फिर नियत यह करें कि इस जिंदगी को अच्छे कामों में हम खर्च करेंगे, आमाले सालिहा में हम इसको खर्च करेंगे। और फिर हुजूर ने फरमाया कि साथ मुमकिन है कि तुम पीछे रह जाओ तो कुछ लोगों को तुमसे फायदा पहुंचे और कुछ लोगों को नुकसान। आपने फरमाया कि لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون, तुम जो पीछे रह जा रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इस पीछे रह जाने से और जो तुम्हें अल्लाह ताला जिंदगी अता कर रहा है इससे फायदा ही पहुंचेगा, बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा और बहुत से लोगों को नुकसान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंगोई सादिक आई, इनको तकलीफ ऐसी थी, बीमारी ऐसी थी कि ये ना उम्मीद हो रहे थे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद दिलाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि तुम जो जिंदा रहोगे अल्लाह तुमसे कुछ काम लेंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये बहुत सी मुहिमात के अंदर हिस्सा लेते रहे, और फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इराक की फतह अल्लाह ने इन्हीं के हाथ पर की है। मदाइन जो उस वक्त अहले फारस का कैपिटल था और किसरा की सल्तनत का दारुल हुकूमत था, वहां पर एक नदी थी बहुत बड़ी, दरिया दिजला ही है वो, आज इराक के अंदर बहता है वो दिजला, उस वक्त उसकी शान कुछ और हुआ करती थी। तो इन्हीं का वाकया है कि दुश्मन ने पुल तोड़ दिए थे और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि दरिया उबूर करके ही जाना है, और दरिया में बरसात की वजह से तुगयानी आ रही थी। तो इन्होंने साथियों से मशवरा किया क्या करना चाहिए, सबके सब सरशार थे अल्लाह के दीवाने, सबने कहा दरियाओं में घोड़े डालने। حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات بھی تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا، اللہ سے دعا مانگی خیر اور عافیت کی، اور پھر گھوڑے اس دریا میں اس طرح سے پار ہوئے جیسے روڈ پہ چلتے ہیں، سڑک پہ چلتے ہیں. ادھر لشکر تیار تھا جنگ کے لیے، انہوں نے دیکھا ارے یہ دریا ہی پار کر کے آ گئے. دیو آنند دیو آنند، کہا بھائی یہ تو جنات ہیں جنات ہیں، انسان نہیں ہیں، بھاگو. اللہ نے رعب طاری کر دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس شعر میں کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنگل تو جنگل ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں تاریک سمندروں میں بھی ہم نے گھوڑے دوڑائے. یہ اسی ایسے ہی حضرات صحابہ ہیں جیسے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ان حضرات نے اللہ کے سلسلے میں ایسی محنتیں کی ہیں کہ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ جنگل دیکھے نہ صحرا دیکھے، بس اللہ کے لیے نکلتے چلے گئے. اور پھر مدائن شہر فتح ہوا، پورا عراق انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وہاں کے گورنر بھی بنائے گئے. کچھ لوگوں نے ان کی شکایت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی بڑی نگرانی رکھتے تھے. آپ کو جب یہ شکایت ملی کہ ان میں کچھ باتیں ہیں، مثلا یہ کہ دیر سے دربار میں آتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو تفتیش کی، معلوم ہوا کہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں، الزام غلط ہیں. لیکن اب یہ استعفی دے چکے تھے، انہوں نے کہا میں اب دوبارہ گورنری قبول نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا، اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار توڑ دی اور بکریے چرانے لگے. کہنے لگے اب تلوار چلانے کا موقع نہیں ہے، کسی ایک طرف ہونا پڑے گا، دوسری طرف مسلمان ہیں. اور اس طریقے سے بکریاں چراتے ہوئے زندگی گزاری اور آخرت کو سدھار گئے. تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم رہو گے ابھی اور تمہارے رہنے پر بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. یہ بھی حضور نے کہا، چنانچہ کفار کو نقصان پہنچا، پورا عراق ان کے ہاتھ سے نکل گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم امضی لی اصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما اور انہیں پچھلے پاؤں نہ لوٹا. ولا تردہم علی اعقابہم، ان کو پچھلے پاؤں نہ لوٹا. مطلب یہ ہے کہ مدینے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اب حجت الوداع کا موقع ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہاں پر رہنے لگے یا کسی بیماری عوارث کی وجہ سے یہاں رہ جائیں تو ہجرت کامل نہ ہو سکے. اس لیے حضور نے دعا دی کہ اللہ میرے صحابہ کی جو ہجرت ہے یہ مکمل ہی رہے، تام رہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کبھی حج یا عمرے کو آتے تھے تو بہت زیادہ ٹھہرتے نہیں تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہجرت ناقص رہ جائے اور یہیں ہمارا انتقال ہو جائے. تیزی کے ساتھ پھر بھاگتے تھے مدینے کی طرف. ہم نے ہجرت مدینے کی کر لی تو اب انتقال بھی مدینے میں ہونا ہے. یہ ہے مکمل ہجرت، اسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. لیکن ایک صحابی تھے سعد بن خولہ، یرسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے افسوس کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے. ان کی ہجرت مکمل نہیں ہو سکی کہ وہ ہجرت کر کے آ تو گئے تھے لیکن پھر بدر کے واقعے کے بعد مکے چلے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور نے ان پر افسوس کا اظہار کیا اور گویا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ہجرت مکمل نہیں ہو سکی، ہجرت پر جو ثواب تھا وہ ان کو نہیں ملا. لیکن بہرحال اسلام ان کا کامل تھا، مسلمان تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی، خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو اخیر تک حضور سے چمٹے رہے، پھر حضور کا دامن نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور اتنی سادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے مہاجرین بھائی تو تجارت میں رہتے تھے اور انصار کھیتوں میں رہتے تھے، میں فقیر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے صفہ پہ چمٹا رہتا تھا، تو حضور جو بھی فرماتے اس کو محفوظ کر لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دامن پھیلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دامن پھیلا، حضور نے یوں ڈالا اس میں کچھ. یہ علم تھا. کیا تھا؟ یہ علم تھا، انہوں نے سمیٹ لیا. اور پھر اتنا علم، تقریباً 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. یہ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا، حضور کے دربار کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ حضور کوئی بات ارشاد فرمایا مجھ سے رہ جائے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے فاقے پر فاقہ ہوا، اور فاقے کی وجہ سے مسجد نبوی کے باہر آ کر بے ہوش ہو کے گر گیا. اور اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کی وجہ سے گرا، مرگی پر دورہ پڑتا ہے تو اس کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا گردن پر پاؤں رکھو. لوگ گردن پر پاؤں رکھتے تھے میری کہ مرگی ہو گئی اسے، کہتے خدا کی قسم مرگی نہیں تھی، بھوک تھی، فاقہ تھا. اور یہ فاقہ صرف اس لیے کہ میں وہ دربار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا حضور کا، ورنہ کمانے کے لیے نکلتا تو کچھ نہ کچھ ملتا مجھے، لیکن میں صرف اس لیے کہ یہاں سے ہٹوں گا اور حضور نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو رہ جائے گی، علم میں کمی آ جائے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دربار نہیں چھوڑا. ابو ہریرہ، ان کا لقب بھی اس طرح سے پڑا کہ ہریرہ کے معنی آتے ہیں بلی کے بچے کے، بلی پالتے تھے ایک. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوڈان کی طرف کے لوگ جو ہے وہ اپنی آستینیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، ان کے کرتے ہوتے ہیں ڈھیل ڈھالے اور آستین بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اتنی اتنی چوڑی. حضور کے دربار میں یہ تشریف لائے اور بلی چھپا رکھی تھی، بلی کا بچہ، حضور سے بات کر رہے ہیں پھر اچانک وہ نکل کے بھاگا. حضور نے فرمایا ابا ہریرہ، او بلی کے ابا. اسی دن سے ان کا لقب ابو ہریرہ ہو گیا. ان کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی وجہ سے میاں بیوی میں ناچاقی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا جب تشریف لائے کہا کہاں ہیں، دوپہری کا عالم تھا، یا رسول اللہ ہم نے کچھ بات ہوئی، ناراض ہو کر چلے گئے، تو حضور دیکھنے کے لیے گئے. سر کون؟ اللہ کے بعد ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے بعد وہی ہیں. لیکن اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہاں پر مٹی پر ہی سوئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور کہا کم یا ابا تراب، او مٹی کے ابا اٹھ، مٹی کے ابا اٹھ. مٹی جھاڑتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، حضور کا دیا ہوا لقب اتنا اچھا لگا، کہتے تھے میں ابو تراب ہوں، میں ابو تراب ہوں، یہ لقب حضور نے دیا ہے. بڑوں کی طرف سے کوئی لقب مل جاتا ہے تو ان کے لیے وہ ترہ امتیاز بن جاتا ہے. جیسے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے دیوانے، اللہ کے عاشق، اللہ سے بہت محبت کرنے والے اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پاؤں رکھنا تھا، سیدھا پاؤں کے بجائے الٹا پاؤں رکھ دیا. داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں سنت ہے نا، الٹا پاؤں رکھ دیا. فوراً آواز آئی غیب سے, یا سور او بیل, پیچھے ہٹے, استغفار کیا, پھر سیدھا پیر رکھا. لیکن اللہ کی طرف سے ملا ہوا لقب تھا تو اپنے نام کو جز بنا لیا, سفیان ثوری اس لیے کہا جاتا ان کو. لقب کہاں سے ملا تھا؟ وہاں سے ملا ہوا تھا, کہا سفیان ثوری. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی ایسا ہی ہے. نام تو ان کا عبد الرحمن ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ایک حدیث میں اس طرح کا الفاظ, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری سوروں کو نہیں دیکھتا, صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے اعمال کو نہیں, بلکہ اصل تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ رب کے ہاں صورت کی بنیاد پر مقبولیت نہیں ملتی, سیرت کی بنیاد پر مقبولیت ملتی ہے, کردار کی بنیاد پر مقبولیت ملتی ہے, اخلاص کی بنیاد پر مقبولیت ملتی ہے, صورت کی بنیاد پر نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں کہ ان کی صورت کسی قابل ہی نہیں, یعنی ظاہری اعتبار سے کالے. ایک صحابی حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ, نسب کے اعتبار سے عربی ہیں لیکن بڑے کالے کلوٹے, اور بہت سے کالے کلوٹے پرکشش ہوتے ہیں, جاذبیت ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے, اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کے ہاں کھچاؤ بھی نہیں, کشش بھی نہیں ہے. جس کو کہنا چاہیے کہ یہ صورت کے اعتبار سے بدصورت ہے اور خوب کالے ہیں, اور ان کو اپنے اس کالے پن کا بڑا احساس بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول, دنیا میں تو میرے رنگ کی وجہ سے اور بدصورتی کی وجہ سے میری کوئی قدر نہیں ہے, لیکن اگر میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا تو کیا اسلام میں میری کوئی قدر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنی قدر ہے, اتنی قدر ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. انہوں نے کہا تو پھر یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے کیا حقوق ہیں؟ کہا جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہیں, تمہارا درجہ کوئی گھٹا نہیں ہے, ہر مسلمان کا جو درجہ ہے وہی تمہارا بھی ہے, اور جو فرائض ان پر عائد ہیں تم پر بھی فرائض ہیں, انہیں نماز پڑھنی ہے تمہیں بھی پڑھنی ہے, مسجد میں آ کر پڑھنی ہے تمہیں بھی مسجد میں آ کر پڑھنی ہے, صف میں پڑھنی ہے. کتنا بھی کوئی خوبصورت, حسین, جمیل, رئیس, کبیر, مالدار, تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا, اس کے بازو میں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. مسلمان ہو گئے, حضور کے پاس آتے جاتے رہے, سنورتے رہے, دل سنورتا رہا, رب کی طرف بڑھتے رہے. خیال آیا کہ شادی کر لوں, لیکن جہاں بھی نکاح کا پیغام دیتے ہیں دھتکار دیے جاتے ہیں, میاں اپنی صورت تو دیکھ لو, کون تم سے شادی کرے گا؟ اس کی شکایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کی, یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا, میرا دل چاہتا ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے, جہاں جاتا ہوں واپس کر دیا جاتا ہوں. بڑا احساس ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے دل کی قیمت معلوم تھی, اس لیے حضور نے کہا کہ ساتھ تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو, کیوں فکر کرتے ہو؟ پھر حضور نے کہا دیکھو فلاں ایک صحابی ہیں, بنو ثقیف کے ایک سردار تھے, اور ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے. کہا ان کے ہاں ایک بیٹی ہے، جا کر ان کو کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو. یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر کہ آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیں. تو باپ کو بڑا غصہ آیا، وہ بڑے قبیلے کا سردار بھی تھا. اس نے کہا تم اپنی صورت دیکھیے، جانتے بھی ہو تم کہاں آئے ہو، کس سے رشتہ مانگنے آئے ہو، کس گھر پہ آ گئے ہو. بڑا ڈانٹا، بڑے غصے ہوئے، لیکن اندر ان کی بیٹی یہ بات سن نہیں تھی. انہوں نے پردے کی آڑ سے کہا کہ ابا جان ایک دفعہ غور تو کر لیں، یہ نہ دیکھے کون آیا ہے، یہ دیکھے کس نے بھیجا ہے. اب باپ کو جب بیٹی کی بات سنی باپ نے، تو پریشان ہوئے کہ لے ہاں بیٹی بات تو صحیح کہہ رہی ہے، تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو میری آخرت کا سوال ہے، اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور کہیں کے نہیں رہیں گے ہم. بیٹی کہتی ہے ابا جان جلدی جائیے، بلا کر لائیے، سرکار نے بھیجا ہے، میں تیار ہوں. اب یہ جلدی سے بھاگے بھاگے جاتے ہیں تو اتنی دیر میں حضور تک پہنچ جاتے ہیں. وہ پیچھے پیچھے گئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے بھی منع کر دیا. حضور نے کہا ہے آپ نے منع، یا رسول اللہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، معافی چاہتا ہوں، دل و جان سے قبول کرتا ہوں، میری بیٹی بھی قبول کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا اور اس کے بعد میں یہ نکاح کی تیاری کے لیے بازار گئے ہیں. جنگ احد کا نازک موقع سامنے تھا، نکاح کی تیاری کے لیے بازار گئے تو وہاں پر اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی ہے کہ سب کو نکلنا ہے. اب جو پیسہ یہ دلہن کو تحفے میں دینے کے لیے، گفٹ خریدنے کے لیے لے کر آئے تھے، اس سے انہوں نے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور سیدھے میدان جہاد کے اندر چلے گئے. چاروں طرف سے اپنے آپ کو لپیٹا، پگڑی بھی اس طرح سے لپیٹی کہ منہ ڈھانپ رکھا تھا، کسی نے پہچانا نہیں. صف میں کھڑے ہو گئے، وہ پوری جوش کے ساتھ لڑے. ہاتھ سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، کہا شاید تم ہو. کہ ہاں یا رسول اللہ میں ہوں، جنت کا مشتاق ہوں. تو کہا بڑھو آگے. لڑے لڑے خوب لڑے شام تک اور پھر شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے کہا میرے پاس لے کر آؤ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ آدمی کیسے کالے ہیں، کلوٹے ہیں، کوئی انہیں قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حضور کی گود میں سر ہے. یہ رتبہ ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں، ہر کسی کو یہ مقام نہیں ملا کرتا کہ حضور کی گود ملی ہے انہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے. اور اس کے بعد میں ان کو دفن کیا گیا اور ان کا جو گھوڑا اور تلوار تھی، حضور نے کہا ان کی دلہن کو دے دو. اور دلہن کے ابا کو کہلوایا کہ اللہ نے تمہاری بیٹی سے اچھی عورتیں اللہ نے اس کو جنت میں عطا کی ہیں. یہ حدیث، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے. اللہ کے جو چیز مقبول ہے، اخلاص، کردار، اعمال صالحہ، یہ چیزیں مقبول ہیں. ایسی ایک واقعہ حدیث پاک میں اور آتا ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، یہودیوں سے لڑائی ہے، ان کا ایک غلام تھے، ان کا نام بھی اسود راعی تھا، یہ سعد الاسود ہے، وہ حضرت اسود راعی ہے. وہ چرواہے تھے، یہودیوں کی بکری چرایا کرتے تھے، غلام تھے. پوچھا یہودیوں سے کس سے لڑ رہے ہو؟ ہم اس سے لڑ رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اچھا پھر تو ہم بھی ملیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. بکری چراتے ہوئے قلعے سے باہر آئے، حضور کے قریب پہنچ گئے اور کہا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ؟ حضور نے بتایا اس چیز کی دعوت دیتے. کہا میں غلام، خوبصورت نہیں، کالا کلوٹا، نام میں میرا اسود، جسم سے بدبو آ رہی ہے، کیا میں اگر کلمہ پڑھوں تو مجھے آپ لوگ قبول کر لیں گے؟ کہ ارے اللہ کی یہاں مقبولیت ملے گی تمہیں. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، حضور نے اپنے سینے سے ان کو لگایا، کہا یا رسول اللہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قلعے کی طرف ہانک دو، کنکری مارو ان پہ، یہ مالک کے گھر پہنچ جائیں گے. یہ حضور کا معجزہ تھا کہ انہوں نے قلعے کی طرف ہانکا، خالی کنکریاں ماری ان کو اور وہ چلی گئی اور وہ مالک کے یہاں پہنچ گئی. یہ پھر شامل ہوئے حضور کے ساتھ جہاد میں اور شام تک شہید بھی ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ عمل تو اس نے بہت کم کیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن سیدھا جنت میں گیا خالی ایمان اور جہاد کیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھے کہاں گئے؟ جنت میں. تو اللہ کے یہاں جسموں کو نہیں دیکھا جاتا، صورتوں کو نہیں دیکھا جاتا، سیرت کو، کردار کو، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سب کو سمجھا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحین. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی، پوری امت کی، سب کی حفاظت فرمائیے. اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. اخلاص کامل نصیب فرما دیجیے، اخلاص کامل نصیب فرما دیجیے. اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے. ہر ایسے عمل سے جس سے دنیا اور آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.